جمعہ 24 نومبر کے سربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. سپریم کورٹ نے اسلام آباد میں مذہبی جماعت کے احتجاج سے متعلق سماعت کے دوران کہہ دیا کہ لگتا ہے کہ دھرنا دینے والوں کے مقاصد مذہبی نہیں بلکہ سیاسی ہیں. تجزیہ کار نے کہا،
پھر یہ ذرا ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا عدالت کو اس قسم کی بات کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس سے فرحت جاوید سے خبریں سنیے. مصر میں عسکریت پسندوں نے ایک مسجد پر حملہ کیا ہے جس میں اب تک 200 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں، جبکہ 130 سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں. اس حملے کو مصر کی تاریخ کا بدترین حملہ قرار دیا جا رہا ہے. سنیے شمائلہ خان کی زبانی.
مصر کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق سینائی جزیرے کے ایک گاؤں الرودا کی ایک مسجد پر نماز جمعے کے دوران متعدد مسلح افراد نے حملہ کیا. مسلح شدت پسندوں کی فائرنگ اور پھر دھماکے سے ہلاک ہونے والوں میں بچے بھی شامل ہیں. اطلاعات ہیں کہ حملہ آوروں نے مسجد کو اس لیے نشانہ بنایا کہ یہاں موجود شہری ملک کی سیکیورٹی فورسز کی حمایت کرتے تھے. قاہرہ میں حکومت نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے، جبکہ ملک کے صدر نے ایک ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے. واضح ہے کہ اس علاقے میں طویل عرصے سے حالات کشیدہ ہیں. یہاں حکومتی افواج اور نام نہاد شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے حمایتی عسکریت پسندوں کے درمیان جنگ جاری ہے.
اس حملے میں ہلاک ہونے والوں میں خواتین اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکار بھی شامل ہیں، جبکہ یہ مسجد صوفی عبادت گزاروں کی مسجد کے طور پر مشہور ہے. اطلاعات ہیں کہ مسلح حملہ آور 4 گاڑیوں پر سوار تھے، جبکہ انہوں نے اس وقت بھی فائرنگ کا سلسلہ جاری رکھا جب ایمبولینسز زخمیوں کو اسپتال منتقل کرنے جائے حادثہ پر پہنچیں. پاکستان کی سپریم کورٹ نے راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم پر واقع دھرنے سے متعلق اپنے حکم میں کہا ہے کہ بظاہر دھرنا دینے والی جماعت کے سیاسی عزائم ہیں. اسلام آباد سے شہزاد ملک کی رپورٹ.
سپریم کورٹ نے یہ بات اس دھرنے سے متعلق آئی ایس آئی کی رپورٹ کی روشنی میں کی ہے، جو اس خفیہ ادارے کے حکام نے سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کی سماعت کے دوران کل جمع کروائی تھی. سپریم کورٹ کے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ آئی ایس آئی کی رپورٹ میں صرف دھرنا دینے والے قائدین کے نام بتائے گئے ہیں، جبکہ ان کے گھروں کے پتے، ذرائع آمدن اور ان کا مختلف تنظیموں کے ساتھ تعلق کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا. پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے چند روز قبل کہا تھا کہ دھرنا دینے والوں کے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک مذہبی معاملے کو لے کر دھرنا دیے ہوئے ہیں.
پاکستان کے صوبے پنجاب میں 10 ماہ نظر بندی میں رہنے کے بعد مذہبی جماعت جماعت و دعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کو ایک مرتبہ پھر عدالتی حکم پر رہا کر دیا گیا ہے. لاہور سے عمر دراز.
جماعت و دعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کو جمعرات کی رات ان کی نظر بندی کی مدت ختم ہونے پر رہا کر دیا گیا تھا. رہائی کے بعد حافظ سعید جمعہ کے روز جماعت و دعویٰ کے مقامی مرکز جامعہ قادسیہ پہنچے اور روایت کے مطابق نماز جمعہ کی امامت کی. لاہور ہائی کورٹ کے ریویو بورڈ نے بدھ کے روز حافظ سعید کی رہائی کا حکم دیا تھا. ان کی نظر بندی میں توسیع کی حکومتی استدعا ناکافی ثبوتوں کی بنیاد پر مسترد کر دی گئی تھی.
دوسری جانب حافظ سعید کی رہائی پر امریکہ کا رد عمل سامنے آیا ہے. امریکہ نے پاکستان کی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ حافظ سعید کو دوبارہ گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمات درج کرے. امریکی دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ حافظ سعید کی تنظیم لشکر طیبہ امریکی باشندوں سمیت سینکڑوں شہریوں کی ہلاکت کی ذمہ دار ہے. ادھر اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ سعودی قیادت میں قائم فوجی اتحاد نے انہیں یمن کے دارالحکومت صنعاء میں فضائی راستوں کے ذریعے امدادی سامان پہنچانے کی اجازت دے دی ہے. اقوام متحدہ کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ سنیچر کو پہلی فلائٹ کے ذریعے یمن میں امدادی سامان پہنچ جائے گا.
اس پرواز کو اجازت ملنا یقیناً ایک بہت حوصلہ افزا بات ہے، جس کے بعد امید ہے کہ جبوتی سے سنا کو جانے والی پروازوں کو بھی اجازت مل جائے گی. تاہم دوسری جانب ہماری گزشتہ روز کی گئی اس درخواست پر کہ حدیدہ اور سلیت کی بندرگاہ کو امدادی سامان پہنچانے کے لیے کھولنے سے متعلق تاحال کوئی جواب نہیں دیا گیا ہے.
یہ اقوام متحدہ کے ترجمان جیمز لیرک تھے. واضح رہے کہ یمن میں لاکھوں افراد قحط کے خطرے سے دوچار ہیں، جبکہ سعودی قیادت میں قائم فوجی اتحاد یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف لڑ رہا ہے. رواں کے آغاز میں یمن سے سعودی عرب میں ایک راکٹ فائر ہونے کے بعد یہاں تمام فضائی اور سمندری راستے بند کر دیے گئے تھے. زمبابوے میں سابق نائب صدر ایمرسن مننگاگوا نے ملک کے نئے صدر کے طور پر حلف اٹھا لیا ہے. سنیے سبا ناز کی زبانی.
یہ زمبابوے کے نئے صدر ایمرسن مننگاگوا ہیں جنہوں نے بطور صدر حلف اٹھایا ہے کہ وہ ملک کے آئین کے دفاع اور شہریوں کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت کام کریں گے۔ ان کی تقریب حلف برداری میں 93 سالہ سابق صدر رابرٹ موگابے نے تھکاوٹ کے باعث شرکت نہیں کی۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے زمبابوے کی فوج نے اس وقت حکومت کا تختہ الٹا جب سابق صدر رابرٹ موگابے نے نائب صدر ایمرسن مننگاگوا کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا تھا۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آپ نے خبروں میں سنا کہ مصر کے شمالی صوبے سینائی میں مسجد میں آج ایک بم حملہ ہوا۔ حکام کے مطابق ہے کہ اس حملے میں ہلاکتوں کی تعداد اب 155 تک پہنچ چکی ہے۔ یہ حملہ جمعے کی نماز کے دوران کیا گیا اور ریاستی نیوز ایجنسی کے مطابق مسجد پر بم حملے کے بعد مسلح افراد نے نمازیوں پر گولیاں بھی چلائیں۔ اس کی تازہ تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے سیربین میں آگے چل کر، لیکن اس وقت پروگرام شروع کرتے ہیں اسلام آباد میں جاری دھرنے کی خبر سے۔ پاکستان میں سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنے سے متعلق نوٹس کی سماعت کے بعد جاری کیے گئے اپنے حکم نامے میں کہا ہے کہ ختم نبوت کے نام پر دھرنا دینے والی جماعت لبیک یا رسول اللہ کے بظاہر سیاسی عزائم ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے چند روز قبل کہا تھا کہ دھرنا دینے والوں کے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک مذہبی معاملے کو لے کر دھرنا دے رہے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے یہ آبزرویشن اس دھرنے سے متعلق خفیہ ادارے انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی آئی ایس آئی کی رپورٹ کی روشنی میں دی ہے، جو اس خفیہ ادارے کے حکام نے دھرنے سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ میں جمع کروائی تھی۔ اس احتجاجی دھرنے سے متعلق سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ آئی ایس آئی کی رپورٹ میں صرف دھرنا دینے والے قائدین کے نام بتائے گئے ہیں، جبکہ ان کے گھروں کے پتے، ذرائع آمدن اور ان کے مختلف ایجنسیوں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ سپریم کورٹ نے آئندہ سماعت پر خفیہ اداروں کے حکام سے مظاہرین کے بارے میں جامع رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ آئی ایس آئی کے حکام کے مطابق مظاہرین کا کوئی بھی ایجنڈا ہو، لیکن انہیں شہری آزادی میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں یہ بھی لکھا ہے کہ شواہد سے محسوس ہوتا ہے کہ مظاہرین تازہ دم، نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر احتجاج کے لیے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں شاہراہ کے بیچ میں انٹرنیٹ اور دیگر نشریاتی سہولتیں بھی میسر ہیں، جو کہ عمومی طور پر وہاں پر میسر نہیں ہوتیں۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے دھرنا ختم کرنے سے متعلق عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ کرنے پر وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کو توہین عدالت میں اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے وفاقی وزیر داخلہ کو 27 نومبر کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ عدالت عالیہ نے وفاقی حکومت کو انتخابی اصلاحات میں رکن پارلیمان کے حلف میں ختم نبوت سے متعلق ہونے والی مبینہ غلطی کی چھان بین کے لیے سینیٹر راجہ ظفر الحق کی سربراہی میں قائم ہونے والی کمیٹی کی رپورٹ بھی 27 نومبر کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا کہنا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ڈبل گیم کھیلی جا رہی ہے۔ ایک طرف دھرنے میں ججز کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور دوسری طرف ذمہ داران کی طرف سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ فوج کام کرنے نہیں دے رہی۔ دوسری جانب اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے دھرنا دینے والوں کو آخری وارننگ دی ہے کہ آج پاکستانی وقت کے مطابق رات 12 بجے تک دھرنا ختم کر دیں، ورنہ ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ تاہم مظاہرین نے انتظامیہ کے حکم پر عمل درآمد کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور دھرنے کی صورتحال، اس سے متعلق عدالت کی کارروائی اور ریمارکس پر میں نے پھر بات کی ماہر قانون اور سابق جج جسٹس طارق محمود سے۔ ان سے پوچھا کہ سپریم کورٹ نے جو اپنے حکم نامے میں کہا ہے کہ دھرنا دینے والی جماعت کے مقاصد سیاسی معلوم ہوتے ہیں، اس کو وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
جی ہاں، یہ ایک سوالیہ نشان ضرور ہے، کیونکہ اس وقت اٹارنی جنرل صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم کورٹ میں ڈسکلوز نہیں کر سکتے، آپ کو چیمبر میں بتا سکتے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا نہیں جی، چیمبر میں نہیں، آپ جو بھی ہے لکھ کر دے دیں بند لفافے میں، تو ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ تو یہ بہرحال ایک اس طرح کی بات ہے، اور میرا خیال جو بات انہوں نے جس طریقے سے کی ہے، ایک تو انہوں نے کچھ سپلائی لائن کی بات کی اور ایک انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ یہ جو ہے ان کے پیچھے کون ہے
جی،
اور پھر جو آئی ایس آئی وغیرہ کی رپورٹس بھی آئیں تو اس پر بھی ان کو انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور لیکن پھر دوسری بات یہ پیشی تھی اور اس کے بعد یہ اگلی جمعرات کا کیس ارجنٹ ہو گیا، حالانکہ اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے جس طریقے سے انہوں نے نوٹس لیا تھا باوجود اس بات کے کہ ہائی کورٹ پہلے سے نوٹس لے چکا تھا تو لگتا تو یہی تھا کہ یہ فوری طور پر کچھ نہ کچھ ہوگا، لیکن اس کو جو ارجنٹ کر دیا گیا نیکسٹ تھرسڈے تک، تو اب لگتا یہ ہے کہ اس وقت جو ادارے جو ہیں وہ خاصے کمزور سے بظاہر لگ رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہ گورنمنٹ نہ یہ پارلیمنٹ اور ایون ایک جوڈیشری کے حوالے سے وہ بھی لوگوں کے اپنے ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہر معاملے میں ان کو آنا چاہیے نہیں
جی. اچھا جیسے آپ نے کہا کہ اس میں پھر یہ تاخیر دوبارہ نظر آ رہی ہے، مطلب ایک ہفتے کے بعد جمعرات کو اب سماعت ہوگی سپریم کورٹ کی، لیکن جو آپ نے سپلائی لائن کی بھی بات کی کہ انہوں نے اس طرف بھی کچھ سوال اٹھایا ہے، سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں لکھا ہے کہ شواہد سے محسوس ہوتا ہے کہ مظاہرین تازہ دم نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر احتجاج کے لیے آتے ہیں، تو مطلب کیا آپ سمجھتے ہیں عدالت کو شک ہے کہ کوئی جماعت یا ادارہ انہیں استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟
تو اب سوال یہ ہے کہ کیا جوڈیشری کو اس قسم کی، دیکھیں نا ہم تو یہ بات ڈرائنگ روم میں بھی کرتے ہیں اور بار روم میں بھی بات کرتے ہیں اور ہر کوئی تھڑوں پر بیٹھ کے بھی یہ کرتا ہے، لیکن جب عدالت میں اس قسم کی بات ہو تو پھر یہ ذرا ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا عدالت کو اس قسم کی بات کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی، تو یہ لگ نہیں رہا، یعنی کہ ہر کوئی چاہتا تو ہے کہ یہ معاملہ ختم ہو لیکن کوئی بے بسی ہے اور کوئی کمزوری نظر آ رہی ہے، حالانکہ 2,500 افراد جو ہے جس کے جہاں پر کوئی 6,000 کے قریب جو ہے ڈپلائمنٹ ہوئی ہوئی ہے، تو یہ خاصا بظاہر جو آسان سا مسئلہ لگتا تھا لیکن یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہو گیا، حالانکہ بات تو صرف قانون کی تھی، اب نہ کسی کو قانون کا پتہ ہے نہ کوئی کانسٹیٹیوشن کی بات کرتا ہے بھی کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، گو کہ گورنمنٹ اشتہاروں میں بڑے بڑے اشتہار بھی دے رہی ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لیکن لوگ ان چیزوں میں سب بھول گئے ہیں اور بات، اور چونکہ یہ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہوا ہے
جی،
تو وہ اب مسئلہ خاصا گمبھیر نظر آ رہا ہے، اب جب ہائی کورٹ نے آج آرڈر کر دیا ہے، انہوں نے 27 تاریخ کو جی احسن اقبال صاحب کو بلا لیا اور کنٹیمپٹ کے حوالے سے بلا لیا ہے
جی،
تو یہ بڑا عجیب سی ایک ایمبیرسنگ سی اور آکورڈ سی اور کمپلیکیٹڈ سی صورتحال ہے۔
تو یہ جو آپ نے بات بھی کی نا کہ شاید عدالت کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، کیا یہ قانونی بات ہے کیا یہ سیاسی بات ہے، تو جو ہائی کورٹ کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر داخلہ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ہے کنٹیمپٹ کا، تو حکمران جماعت کے صدر میاں نواز شریف پہلے ہی عدالتوں سے بہت نالاں ہیں، کیا عدالتوں کو سیاسی جھگڑوں میں الجھنا چاہیے اور حکومت کو پھر یہ موقع ملے گا کہ وہ کہیں کہ ہمیں تو عدالتوں نے کام ہی نہیں کرنے دیا؟
تو دیکھیں نا گزارش یہ ہے کہ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں نا جو بھی صورتحال ہے جس میں ہم، میں اپنے آپ کو بھی مجرم سمجھتا ہوں کیونکہ جو بھی آج سوسائٹی ایوالو ہو کے آئی ہے تو ہم سب کا کسی نہ کسی حد تک تو حصہ ہے، اب سوال یہ ہے کہ عدالت مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ ایکشن لیں اور ساتھ یہ بھی ہے کوئی کہہ رہا ہے سپلائی لائن بند کر دے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب اگر آپ آنسو گیس کا استعمال کریں تو آدھے لوگ تو اس وقت تتر بتر ہو جائیں گے، یہ بنیادی طور پر انتظامی معاملات ہیں، یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، اب احسن اقبال صاحب نے بھی کل یہ غلط بات کہہ دی، حالانکہ بہت پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، انہوں نے کہہ دیا جی کہ یہ دھرنا جو ہے ہمارے ووٹ بینک کو خراب کرنے کے لیے کیا گیا ہے، یعنی کہ یہ باتیں تو ہم کرتے تھے اپنا بار روم میں یا ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے عمران خان ہو یا یہ ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے کیونکہ الیکشن سر پر ہے اور کوئی بھی اپنا جو ہے ووٹ بینک خراب، لیکن میرا خیال احسان احسن اقبال کو بھی یہ بات کم سے کم کھلے اوپنلی نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ سب لوگ کر رہے ہیں اور سب کو معلوم بھی ہے، تو گزارش یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے خاصا سیریس ہوگا۔ دوسری بات ہے کہ بات بڑی سیدھی سی ہے کہ جس وقت آپ وہاں پر جا کے کاروائی شروع کریں گے چاہے آپ لاٹھی چارج سے شروع کریں چاہے آپ اس کو کیسے استعمال کریں، لیکن بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے عدالت میں بھی اوپنلی کہا ہے کہ وہاں پر کچھ شاید اسٹیٹڈلی الیجڈلی شرپسند بھی ہے اور ان کے پاس اسلحہ بھی ہے, یہ باتیں تو عدالت میں ہوئی ہیں. اور وہاں سے اگر کوئی اس قسم کا واقعہ ہو گیا اور پھر آپ کو ریئیکٹ کرنا پڑا, تو پھر وہ اگر کوئی حادثہ ہو گیا, چاہے وہ لال مسجد کا حادثہ ہو چاہے وہ ماڈل ٹاؤن کا حادثہ ہو, تو سوال یہ ہے کہ پھر کون ذمہ داری قبول کرے گا, کیونکہ بات تو پھر الٹیمیٹلی تو الزام گورنمنٹ جو ان پلیس ہے اسی کا ہے.
یہ تھے ماہر قانون جسٹس ریٹائر طارق محمود, اور تبصرہ کر رہے تھے دھرنے کی صورتحال اور اس سے متعلق عدالت کی کارروائی پر. اور پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ایڈیشنل انسپکٹر جنرل پولیس محمد اشرف نور آج پشاور کے بڑے رہائشی علاقے حیات آباد میں ایک خودکش حملے میں ہلاک ہوئے. پاکستان میں وہ تیسرے پولیس افسر ہیں جنہیں اس مہینے شدت پسند حملے میں ہلاک کیا گیا ہے. ان کی نماز جنازہ پولیس لائن پشاور میں ادا کر دی گئی. سنیے پشاور سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ.
اے آئی جی اشرف نور آج صبح گھر سے دفتر جا رہے تھے کہ زرغونی مسجد کے قریب موٹر سائیکل پر سوار خودکش حملہور نے ان کی گاڑی کے قریب خود کو دھماکے سے اڑا دیا. دھماکے کے بعد فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئیں. ایسی اطلاعات ہیں کہ اس دھماکے میں 10 سے 15 کلو تک بارودی مواد استعمال کیا گیا ہے. پشاور کے پولیس افسر طاہر خان نے صحافیوں کو بتایا کہ اشرف نور کو براہ راست کوئی دھمکی نہیں تھی.
جنرل تھریٹ الرٹس جو ہے آپ کو خطے کا, نہ صرف ہمارے ملک کا بلکہ پورے خطے کی صورتحال کا پتہ ہے. تو جنرل تھریٹ لیول, جنرل الرٹنس آف پولیس اینڈ پاکستان آرمی وہ ہے. اس میں ٹیکنیک جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں وہ بھی اپنی ٹیکنیک کو وقوعات کے ساتھ ساتھ اور حالات کے ساتھ ساتھ چینج کرتے رہتے ہیں, اور ہماری جو پریونٹیو ایکشن ہے یا ہمارا جو ڈیٹیکٹیو ایفرٹ ہماری سی ٹی ڈی یا انٹیلیجنس ایجنسی کرتی ہیں, تو وہ بھی اسی طرح سیکھتی ہے اور اس میں نظام میں بہتری آتی ہے. تو اٹ از اے کنٹینیوس پروسیس.
پولیس حکام کے مطابق اس حملے میں ایڈیشنل انسپکٹر جنرل ہیڈ کوارٹر خیبر پختونخوا اشرف نور کو ہی نشانہ بنایا گیا ہے. دھماکے میں پولیس اہلکاروں سمیت 6 افراد زخمی ہوئے ہیں. بلوچستان میں پولیس افسر حامد شکیل اور سپرنٹینڈنٹ پولیس محمد الیاس کے بعد خیبر پختونخوا میں یہ تیسرے پولیس افسر ہیں جنہیں اسی ماہ نشانہ بنایا گیا ہے. مجموعی طور پر خیبر پختونخوا میں سال 2006 سے اب تک 29 پولیس افسران کو نشانہ بنایا جا چکا ہے. انسپیکٹرز اور اس کے علاوہ دیگر اہلکاروں سمیت یہ تعداد کوئی 1250 سے زیادہ ہے. جس مقام پر دھماکہ ہوا یہاں سے حیات آباد کے مختلف سیکٹرز کو راستے جاتے ہیں اور صبح کے وقت یہاں رش بھی رہتا ہے. ریسکیو 1122 کے ایک امدادی کارکن محمد نوید نے بتایا کہ وہ دھماکے کے 7 منٹ کے بعد موقع پر پہنچ گئے تھے.
تک جو گاڑی ٹارگٹ ہوئی تھی اس کمپلیٹ اس پہ آگ لگی ہوئی تھی, چونکہ اس میں فیول بھی ہوتا ہے وغیرہ, تو وہ ہوئی تھی. ساتھ میں سوسائڈل اٹیک جو جس بائک میں ہوئی تھی اس میں بھی آگ لگی ہوئی تھی جو کہ پیسز میں ڈیوائڈ ہو گیا تھا. تو ہماری ریسکیو اسٹاف جو پہلے تو ہماری اسٹاف ایمبولینس بھی پہنچی ہے جو انیشیلی فائر فائٹنگ کی, اور جو اس میں انجرڈ تھے جو شہید تھے انہوں نے باڈیز ریکور کیے اور ہمارے ریسکیو ایمبولینس میں ہاسپٹل شفٹ کیے. اس کے بعد جو فردر انہوں نے فائر فائٹنگ بھی کی, آگ بجھائی ہے, دیکھیے اگر کوئی اور انجرڈ باڈی ہو یا جو بھی ہمارا پروسیجر ہوتا ہے تو وہ ہمیں فالو کیے.
محمد نوید نے کہا کہ خودکش حملہور کے جسم کے حصے ہر جگہ بکھرے پڑے تھے. اے آئی جی محمد اشرف نور اپریل 1963 میں پیدا ہوئے اور ایم ایس سی ایگریکلچر کی ڈگری حاصل کی تھی. وہ 1989 میں پولیس میں بھرتی ہوئے. وہ پی ایس پی افسر تھے. سروس کے دوران وہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں جیسے ایبٹ آباد, چترال, کوہستان میں سپرنٹینڈنٹ پولیس کے عہدوں پر رہے, جبکہ جنوری سال 2005 میں انہیں 19th grade میں ترقی دی گئی تھی. انہوں نے پولیس کے تفتیش کے شعبے اور کمانڈنٹ پولیس ٹریننگ کالج کے فرائض بھی سر انجام دیے ہیں. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
اور پشاور میں آج کے اس شدت پسند حملے کے تناظر میں میں نے بات کی پاکستان میں انسداد دہشت گردی کے ادارے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی یعنی نیکٹا کے کوآرڈینیٹر اور صوبے خیبر پختونخوا کے سابق آئی جی پولیس احسان غنی سے. ان سے پوچھا کہ اس مہینے میں کئی خودکش حملوں میں پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟
اس میں ایسا ہے کہ ابھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو پچھلے کچھ سالوں میں بہت ڈراسٹک ریڈکشن ہو چکی ہے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں, لیکن اس کی یہ مطلب نہیں ہے کہ دی مشن از اوور. ابھی کام ہے. ان کے جو کمیونیکیشن نیٹ ورکس ہیں وہ کافی حد تک ڈیمیج ہو چکے ہیں, جن کے حمل سے وہ ختم کیے جا چکے ہیں. بٹ ہوتا یوں ہے کہ when there is پیریڈ آف پیس
جی,
تو کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ وی لوور آر گارڈز اور بیکم کمپلیسنٹ, اس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ تھوڑا سا ایشو پولیس آفیسرز اور جوانوں کی پروٹیکشن کا بھی ہے. یہ نہیں کہتا کہ پولیس والے یا ڈرتے ہیں یا یہ کاورڈ اور آئی تھنک, لیکن کچھ تھوڑی بہت
ان کی سیکیورٹی
ایشوز ہیں,
سیکیورٹی کے مسائل. اچھا آپ نے کہا کہ یہ بہتری ایک طرح سے آئی ہے صورتحال میں اور کمی ہوئی ہے اس قسم کی کاروائیوں میں, شدت پسند کاروائیوں میں, حملوں میں, لیکن ہم کہہ سکتے ہیں یہ دوبارہ ایک نئی لہر شروع ہوئی ہے, جس کیونکہ کچھ تنظیموں نے کہا کہ یہ ہمارے کچھ ساتھیوں کی ہلاکت کا ہم نے بدلہ لیا پولیس پہ, اور بلوچستان میں بھی ہم نے دیکھا اس طرح سے واقعات ہوئے ہیں.
بالکل یہ ہے اس طرح کا ریلیٹو پیس فار کوائٹ اے لانگ ٹائم, اور جو ٹارگٹ کلنگز تھیں وہ کافی حد تک کنٹرول ہو چکی تھیں, لیکن اس کو اگر آپ اسی پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں کچھ دشواریاں پیش آئی ہیں, ان دا لاسٹ فیو منتھس وی ہیو لاسٹ آور سینئر موسٹ پولیس آفیسر یٹ ان دس فائٹ اگینسٹ ٹیررزم, لیکن اس میں ہمیں کامیابی بھی بہت ہوئی ہیں, اینڈ وی ہیو بین ایبل ٹو ایلیمینیٹ اے لارج نمبر آف دی پیپل. تو وہ آپ کی بات درست ہے کہ ریونج کا ایک ایلیمنٹ ہے اس میں, بٹ آئی ایم شیور کہ یہ بہت وقتی ایشوز ہیں. وی آر پولیس اینڈ ادر لا انفورسمنٹ ایجنسیز, آرمی اینڈ سول آرم فورسز آر گوئنگ ٹو انشاء اللہ بہت جلد یہ جو کر رہے ہیں, جو لوگ اس کے پیچھے ہیں, جہاں پہ بھی وہ ہیں, دے گوئنگ ٹو بی کلیئر جہاں جہاں پہ وہ ہیں ان شاء اللہ.
جی, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو پولیس والوں کو اس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے خاص کر خود کش حملوں میں, تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شدت پسند ہیں ان کی اسٹریٹجی میں اب یہی ترجیح ہے کہ نشانہ بنایا جائے؟
بالکل, دیکھیے نا اگر آپ دیکھتے ہیں تو کے پی میں پولیس نے, پھر اسپیشلی پنجاب میں بہت زیادہ اور بلوچستان میں بہت زیادہ کامیابیاں ملی ہیں, تو اٹ از پارٹ آف دی اسٹریٹجی کہ جو پولیس کا مورال ہے اس کو لوور کیا جا سکے کسی طریقے سے, جو دے گیٹ بیک ٹو وٹ ایور شیلڈز کے پیچھے, بٹ آئی ایم شیور دیٹ دے ول ناٹ سکسیڈ. کہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے پولیس کا اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا اوور دا لاسٹ فیو ایئرس ٹو بی آن دا اٹیک, ناٹ آن دا ڈیفینسو اینی مور. لاسٹ فیو ایئرس دے ہیو اسٹارٹڈ ورکنگ ان اے پرو ایکٹیو اور اگریسو موڈ میں, and that is one of the reasons ke itni zyada kamyabiyan mili hain, ye jahan jahan pe hain will be taken care of inshallah.
Acha, waise agar hum idad o shumar dekhen to ye kafi khaufnak hain, sirf Khyber Pakhtunkhwa mein agar hum dekhen, sirf ek soobay mein ke khudkush aur deegar qisam ke shiddat pasand hamlon mein 1000 se zyada police ehlkar mare gaye hain, in mein aapke FC commandant Sifat Ghayur, SSP Peshawar Malik Sir, DSP Razak Khan ke naam inke numaya hain, lekin sainkdon ehlkar mare gaye hain. To kya aap samajhte hain ke logon ko ye ehsaas hai ki shiddat pasandi ke khilaf jo jung hai usme police ehlkar front line par rahe hain aur abhi bhi hain?
Absolutely. کل پرسوں ایک سروے آیا جس میں اسپیشلی کے پی پولیس کے اوپر عوام کا اعتماد مختلف جو سیکٹرز ہیں اس میں چیک کیا ہے کہ سب سے زیادہ اعتماد کس ادارے کے اوپر ہے عوام کا. سو آفٹر دا آرمی کے پی پولیس جس کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہے, پیپل ہیو ریئلائز دا سیکریفائسز رینڈرڈ بائی کے پی پولیس, کے پی اینڈ آل پولیس.
یہ تھے پاکستان میں انسداد دہشت گردی کے ادارے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی یعنی نیکٹا کے کوآرڈینیٹر احسان غنی, جو صوبے خیبر پختونخوا کے سابق آئی جی پولیس بھی رہے ہیں. اور ادھر آج مصر میں بھی ایک بڑا دہشت گرد حملہ ہوا ہے, یہ شمالی صوبے سینائی میں ایک مسجد پر جمعے کی نماز کے دوران کیا گیا. ہماری ساتھی عالیہ ناسکی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اس کے بارے میں ہمیں تازہ تفصیلات بتانے کے لیے. عالیہ, کیا پتہ چلا ہے, کیا لیٹسٹ کیا ہے؟
امبر، اس وقت تک جو تفصیلات ہمارے پاس ہیں ان کے مطابق یہ جو حملہ ہوا ہے اس میں اب تک 235 افراد کم سے کم ہلاک ہو چکے ہیں اور 130 کے قریب ہیں جو زخمی ہیں. زخمیوں کی تعداد کافی زیادہ ہے، اس وجہ سے مرنے والوں کی تعداد میں اضافے کا بھی خدشہ ہے. پچھلے کچھ عرصے میں یہ جو تعداد ہے مرنے والوں کی بہت تیزی سے بڑھی ہے جو ہمارے پاس اطلاعات پہنچی ہیں. نیوز ایجنسیز کے مطابق حملہ اس طرح ہوا کہ چار گاڑیوں میں سوار حملہ آور آئے، انہوں نے پہلے ایک بم پھینکا اس مسجد پر اور وہاں جو نمازی جمعے کی نماز ادا کر رہے تھے ان پر فائرنگ شروع کر دی. جو فوٹیج وہاں سے آئی ہے اس میں آپ خون سے لت پت لاشیں اور زخمی افراد کو صاف دیکھ سکتے ہیں، جس وجہ سے جیسا کہ میں نے کہا خدشہ ہے کہ شاید یہ جو مرنے والوں کی تعداد ہے اس میں مزید اضافہ ہو. مقامی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو نمازی تھے یہ سیکیورٹی فورسز کے حامیوں میں شاید شامل تھے، جس وجہ سے انہیں نشانہ بنایا گیا. اور یہ بھی کہ جو یہ مسجد ہے اس میں اکثر صوفی اسلام کو ماننے والے جو لوگ ہیں وہ جمع ہوا کرتے تھے، اور یہ وہ مطلب فرقہ طبقہ ہے مسلمانوں کا جسے دولت اسلامیہ جیسی جو شدت پسند تنظیمیں ہیں.
میں آپ کی بات کر رہی ہوں، ذمہ داری کسی نے قبول کی ہے حملے کی؟
امبر، ابھی تک ذمہ داری تو کسی نے قبول نہیں کی، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ 2013 میں صدر مرسی کی حکومت ختم ہونے کے بعد سے دولت اسلامیہ کا کافی جو اثر ہے اور شدت پسندی کی حالیہ میں اضافہ.
تفصیلات کا شکریہ.
اچھا تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامع؟
لکھتے ہیں، ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا. بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے، جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے.
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد.
اور اب کھیلوں کی خبریں سنیے سبا ناز سے.
برسبین میں ایشز سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کھیل کے اختتام پر آسٹریلیا نے انگلینڈ کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 165 رنز بنائے ہیں، لیکن انگلینڈ کی پہلی اننگز کی برتری ختم کرنے کے لیے آسٹریلیا کو مزید 137 رنز درکار ہیں اور پہلی اننگز میں اس کی 6 وکٹیں باقی ہیں. آسٹریلوی کپتان سٹیون سمتھ 64 اور شان مارش 44 رنز کے ساتھ کل تیسرے دن کھیل کا آغاز کریں گے. اس سے قبل انگلینڈ کی پوری ٹیم آج اپنی پہلی اننگز میں 302 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی. آسٹریلیا کی جانب سے پیچ کمنس اور مچل سٹارک نے 3-3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. ادھر ناگپور میں انڈیا اور سری لنکا کے درمیان دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے دن سری لنکا کی پوری ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 205 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. کپتان دنیش چندی مل اور کرونا رتنے نے مس سینچریاں سکور کیں. انڈیا کی جانب سے اشون نے 4 جبکہ رویندر جڈیجا اور ایشانت شرما نے 3-3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. آکلینڈ میں ہونے والے خواتین ورلڈ ہاکی لیگ کے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ نے عالمی نمبر 2 انگلینڈ کی ٹیم کو 1-0 سے شکست دے دی. نیوزی لینڈ کی جانب سے اولیویا میری نے اس وقت گول کر کے اپنی ٹیم کو فتح سے ہمکنار کیا جب کھیل ختم ہونے میں 5 منٹ باقی تھے. پیرالمپک چیمپئن آسکر پسٹوریس پر عائد کی گئی 6 سال قید کی سزا بڑھا کر 2 گنا کر دی گئی ہے. پسٹوریس پر 2013 میں ویلنٹائنس ڈے پر ان کی گرل فرینڈ ریوا سٹین کیمپ کے قتل کا جرم ثابت ہونے پر انہیں 6 سال قید کی سزا ملی تھی، جس پر ملک کی سپریم کورٹ میں اپیل کی گئی کہ جرم کے لحاظ سے سزا میں نرمی کی گئی ہے. اس درخواست کے بعد عدالت نے پسٹوریس کو 15 سال عمر قید کی سزا سنائی ہے. فارمولا 1 کار ریس میں اتوار کو ہونے والی ابوظہبی گراں پری سے قبل آج پہلی پریکٹس ریس میں فراری ریسر سیباسٹین ویٹل نے چیمپئن لوئس ہیملٹن سے آگے سر فہرست ٹائمنگ دی ہے.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی سبا ناز سے. ممبئی حملوں کے 9 سال بعد پاکستان میں اس مقدمے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ 8 ملزمان کے وکیل کا کہنا ہے کہ اس کیس کی ان کیمرہ سماعت ہر ہفتے جیل میں ہوتی ہے اور ان کو توقع ہے کہ مقدمے کا فیصلہ بھی جلد آ جائے گا. اس کی تفصیل سنیے گا آج پروگرام میں آگے چل کر. لیکن اب سربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا، سنیے فرحت جاوید سے.
مصر میں عسکریت پسندوں نے ایک مسجد پر حملہ کیا ہے جس میں اب تک 230 افراد کی ہلاکت جبکہ 135 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. ہلاک ہونے والوں میں خواتین، بچے اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکار بھی شامل ہیں. پاکستان میں مذہبی جماعت جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کی رہائی کے بعد امریکہ نے پاکستان کی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ حافظ سعید کو دوبارہ گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمات درج کرے. اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ سعودی کی عادت میں قائم فوجی اتحاد نے انہیں یمن کے دارالحکومت میں فضائی راستوں کے ذریعے امدادی سامان پہنچانے کی اجازت دے دی ہے. افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ایک فضائی کارروائی میں کم از کم 5 عام شہری ہلاک ہوئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خبریں آپ نے سنی فرحت جاوید سے. سروین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. زمبابوے میں ایمرسن مننگاگوا نے بطور صدر اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. حلف برداری کی اس خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ملک کے 16 ملین شہریوں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے. سرکاری میڈیا کے مطابق تقریب حلف برداری میں سابق صدر رابرٹ مگابے شریک نہیں ہوئے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے نازیہ گلزار سے.
Mnangagwa swear that as president of the Republic of Zimbabwe
میں ایمرسن مننگوا زمبابوے کے صدر کے طور پر حلف اٹھاتا ہوں کہ میں ملک کے لیے وفادار رہوں گا اور زمبابوے کے آئین اور قوانین کی پاسداری کروں گا. جو ملک کی ترقی کے لیے بہتر ہے میں اس کی نمائندگی کروں گا، اور جو ملک کے لیے نقصان دہ ہے اس کی نفی کروں گا. میں عوام کے حقوق کا تحفظ کروں گا اور اپنی تمام صلاحیتوں کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دوں گا.
یہ تھے زمبابوے کے نو منتخب صدر ایمرسن مننگاگوا، جو اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہے تھے. حلف برداری کا سلسلہ مکمل ہونے پر شرکاء نے پرجوش انداز میں ان کا استقبال کیا. ہرارے کے نیشنل اسٹیڈیم میں منعقدہ حلف برداری کی اس خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نو منتخب صدر نے یہ عہد کیا کہ وہ اس افریقی ملک میں آئین کی بالادستی کو قائم کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے.
Acts of corruption must stop.
بدعنوانی کی کاروائیوں کو فوری روکنا ہوگا، جلد سے جلد انصاف کو عام کرنا ہوگا. ہمیں ایک پر اعتماد قوم بننے کی جانب سفر کی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی. میرے طرز حکمرانی کے اندر اخلاقی اقدار کی پاسداری کرنے والوں کو اہمیت دی جائے گی، اور وہ جنہوں نے بدعنوانی کا ارتکاب کیا ان کو اپنے انجام کو پہنچایا جائے گا.
حلف برداری کی تقریب کے شرکاء نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
پچھلے کئی سالوں میں صرف ایک ہی صدر سے آشنا رہا، اسی لیے میرے لیے یہ ایک نئی صبح ہے. یہ بہت ہی اہم لمحہ ہے. صدر مگابے کے دور میں رہنا آسان نہیں تھا. ہم نے کبھی جمہوریت نہیں دیکھی، ہم نے کبھی آزادی نہیں دیکھی، ہم نے صرف بے روزگاری دیکھی ہے.
میں یہاں اس لیے آئی ہوں کیونکہ میں بہت خوش ہوں. ہم نے مسٹر مگابے کو صدر کے طور پر 37 سال تک برداشت کیا. میں توقع کرتی ہوں کہ یہ صدر ہمارے حق میں اچھے ثابت ہوں.
سابق صدر مگابے 1980 میں اقتدار میں آئے تھے. انہوں نے ایک مقبول رہنما کی طرح کئی انتخابات جیتے، مگر 15 برس قبل کے انتخابات کے بعد ان کے سیاسی مخالفین کو ریاستی تشدد کا سامنا کرنا پڑا. کہا جا رہا ہے کہ ان کے دورے اقتدار میں آج لوگ 1980 کے مقابلے میں 15% زیادہ غریب ہیں. ماہرین کے مطابق نئی حکومت کو ملکی حالات کو درست سمت میں لانے کے لیے بہت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. زمبابوے میں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ڈاکٹر کرسٹن کہتے ہیں،
سب سے پہلے تو نئی حکومت کو یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ وہ ملکی معیشت کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے کیا کر سکتی ہے، اور وہ اس معاملے کے بارے میں کتنی سنجیدہ ہے.
غیر متوازن معاشی حالات کو ترجیحی بنیادوں پر بہتری کی طرف لانا ضروری ہے۔
نو منتخب صدر ایمرسن نے حلف لینے سے قبل حرارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ سابق صدر رابرٹ موگابے اور ان کا خاندان زمبابوے میں محفوظ رہیں گے۔ زمبابوے کے سابق صدر رابرٹ موگابے 37 برس تک اقتدار پر قابض رہے۔ ان کے استعفے سے چند روز قبل اقتدار پر فوج نے قبضہ کر لیا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ رابرٹ موگابے کی جانب سے مستعفی ہونے کے اچانک فیصلے کے نتیجے میں ان کے مواخذے کا عمل رک گیا ہے۔
تفصیلات بتا رہی تھیں نازیہ گلزار۔ ادھر بھارت میں حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بی جے پی کی نظریاتی سرپرست تنظیم آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھگوت کا کہنا ہے کہ ایودھیا میں اس مقام پر جہاں کبھی بابری مسجد ہوا کرتی تھی صرف ایک مندر ہی تعمیر ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں۔ دلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ۔
آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت جنوبی ریاست کرناٹک میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے جہاں بڑی تعداد میں ہندو مذہبی رہنما جمع ہیں۔ بابری مسجد ہندو رضاکاروں یا کار سیوکوں نے 6 دسمبر 1992 کو مسمار کر دی تھی اور تب سے ہی وہاں ایک عارضی مندر موجود ہے۔ رام مندر کی تعمیر کے لیے مہم بی جے پی اور اس سے نظریاتی مماثلت رکھنے والی تنظیموں نے چلائی تھی اور وہ بابری مسجد کے مقام پر اپنے بھگوان رام کا ایک عالیشان مندر تعمیر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ رام اسی جگہ پیدا ہوئے تھے۔ موہن بھاگوت:
اتنے ورشوں کے پریاسوں سے، اتنے بلیدانوں کے پشچات، ستت لگے رہنے کے پشچات آج اس کی استھتی ہے کہ لگتا ہے کہ پاس میں کورٹ میں ایک معاملہ چل رہا ہے۔ ہماری مانگ تو جگ جا ہی رہے، ہم کچھ نہیں بولے تو بھی رام جنم بھومی پر رام مندر ہی بنے گا اور کچھ نہیں بنے گا، وہی بنے گا، اسی پراروپ میں بنے گا، انہی پتھروں سے بنے گا اور انہی کی اگوائی میں بنے گا جو اس کا جھنڈا اٹھا کر گت 20-25 ورشوں سے چل رہا ہے۔
موہن بھاگوت کا بیان غیر معمولی نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں بی جے پی، وشو ہندو پریشد اور آر ایس ایس کے رہنما اکثر کرتے رہتے ہیں، لیکن اس بیان کی ٹائمنگ کافی اہم ہے کیونکہ بابری مسجد رام جنم بھومی کے مقدمے کی سماعت دسمبر میں سپریم کورٹ میں شروع ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے یو پی شیعہ بورڈ کے کچھ رہنما بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ متنازع مقام پر ایک مندر تعمیر کرایا جائے اور مسلمانوں کے لیے لکھنؤ میں ایک مسجد، لیکن مسلم پرسنل لا بورڈ کا کہنا ہے کہ یہ شیعہ رہنما اس کیس میں فریق نہیں ہے اور یہ کہ سپریم کورٹ میں زمین کی ملکیت کا مقدمہ زیر التوا ہے اور عدالت کے فیصلے کا احترام کیا جائے گا۔ انڈیا کی مغربی ریاست گجرات میں اسمبلی انتخابات جاری ہیں اور حزب اختلاف کی جماعتوں کا الزام ہے کہ اس طرح کے بیانات کا مقصد ووٹروں کو یہ پیغام دینا ہے کہ رام مندر کا وعدہ بھلایا نہیں گیا ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
اور بھارت کی ریاست گجرات میں اگلے مہینے ریاستی اسمبلی کے لیے انتخابات ہو رہے ہیں۔ کہنے کو تو یہ ریاستی انتخابات ہیں لیکن کئی مبصرین ان انتخابات کو وزیر اعظم نریندر مودی اور کانگریس پارٹی کے نوجوان رہنما راہل گاندھی کے مابین مقابلہ قرار دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھی شکیل اختر اس وقت گجرات میں ہی ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بی جے پی پچھلے 22 برسوں سے اس ریاست میں برسر اقتدار ہے اور وزیر اعظم نریندر مودی کے انتخاب میں ان کے ریاستی حکومت کے دور نے اہم کردار ادا کیا۔ اس دور میں گجرات میں ترقی کے بڑے چرچے رہتے، تو کیا بی جے پی اب بھی اسی طرح مضبوط نظر آ رہی ہے ریاست میں اور کیا نریندر مودی کی مقبولیت بھی پہلے کی طرح قائم ہے؟
عمر، یہ سوال بڑا اہم ہے اور یہی وہ سوالات ہیں جو اس وقت یہاں پر جس کا فیصلہ ہوگا۔ اس وقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں 22 سال سے بی جے پی مسلسل اقتدار میں ہے اور یہ بھی دلچسپ پہلو ہے کہ یہاں صرف دو جماعتوں کے درمیان ہی بنیادی طور پر مقابلہ رہا ہے، بی جے پی اور کانگریس، لیکن پچھلے 3 انتخابات میں کانگریس کا کوئی ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ کوئی چیلنج کر پا رہی ہے یا وہ کسی مقابلے میں کہیں پر نظر آتی ہو، مضبوط ہو۔ یہ پہلا موقع ہے جب کانگریس ایک چیلنج کے طور پر ابھری ہے اور یہ پہلا موقع بھی ہے پچھلے 20 سالوں میں جب مودی ریاست میں نہیں ہے، ریاست سے اب وہ دلی میں وزیراعظم بن کر جا چکے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا لگ رہا ہے کہ جو یہاں پر بی جے پی کی قیادت ہے وہ بھی کمزور ہے اور جو کانگریس کے برابر کی سطح پر آ گئی ہے، تو ایک طرف یہ جو دونوں پہلو ہیں اس سے لگتا ہے کہ اب ایک مقابلے کی صورتحال یہاں پیدا ہو گئی ہے۔
شکیل، کانگریس پچھلے 22 سال تک تو ایک طرح سے گجرات سے سیاسی طور پر بے دخل رہی ہے اور اب جب کانگریس نے راہل گاندھی کو اپنا نیا لیڈر چن لیا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کچھ ان کے حالات بہتر نظر آ رہے ہیں ریاست پہ، لیکن یہ کس طرح ہوا ہے کہ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟
دیکھیے، اس میں کئی پہلو ہیں. ایک تو یہ یقینی طور پر کانگریس انتہائی اعتماد اور جوش میں پہلی بار نظر آ رہی ہے، اور ساتھ میں دو اور باتیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ اس نے جو یہاں پر عموماً وہ کسی سے اتحاد نہیں کرتے تھے، اپنی پارٹی کے اندر ہی رہتے تھے، کسی باہر کے لوگوں کو شامل نہیں کرتے تھے، انہوں نے اس بار باہر کے لوگوں سے، ایسے لوگوں سے اتحاد کیا ہے جو بہت ہی زبردست بی جے پی کے حامی ہوا کرتے تھے، جیسے پٹیل برادری ہے، جو دوسری پسماندہ برادریاں ہیں، اس کے علاوہ دلت جو ہے، جو وہ بھی جو بی جے پی کی طرف چلے گئے تھے. تو یہ جو الائنس انہوں نے بنایا ہے، اس سے کانگریس کو ایک زبردست طاقت ملی ہے، اور ابھی اس وقت وہ کافی جوش و جذبے میں نظر آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جب وہ مودی 27 تاریخ سے جب دوبارہ یہاں پر اپنی باقاعدہ کیمپین شروع کریں گے تو کیا صورتحال ہوگی، وہ ایک الگ سچویشن ہوگی، لیکن اس وقت کانگریس کافی اگریسیو اور جارحانہ موڈ میں.
اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس نے الائنس، الیکٹرل الائنس، انتخابی اتحاد کے تعاون کے ذریعے سے اپنا پوزیشن جو ہے اس کو بہتر کیا ہے. تو کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلی بار جو ہے گجرات میں بی جے پی ڈیفینسو پر نظر آ رہی ہے؟
دیکھیے، اگر ہم یہ کہیں ڈیفینسو، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس مرحلے پر بی جے پی ڈیفینسو ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی جو کور گروپ تھا، جو پٹیل برادری جو ان کو 100% یا 90% ووٹ دیا کرتی تھی، یا جو پسماندہ برادریاں تھیں ان کی بڑی اکثریت، اوورویلمنگ اکثریت ان کو ووٹ دیتی تھی، وہ ناراض ہیں. ساتھ میں تاجر بھی ناراض ہیں ڈیمونٹائزیشن سے، جی ایس ٹی سے. اب یہ ہے کہ یہ ایگزیکٹلی ووٹ میں کتنا تبدیل ہو پائے گا، یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کانگریس پر کتنا اعتماد کرتے ہیں. کیونکہ مودی کی یہ خوبی رہی ہے کہ جب تک وہ یہاں پر تھے، انہوں نے کانگریس کو ایک اینٹی ہندو پارٹی اور ایک مسلمانوں کی حمایتی پارٹی کے طور پر پروجیکٹ کیا. اور اس طرح کے ویڈیو بھی یہاں پر چل رہے ہیں جس میں دکھایا گیا ہے کہ اگر کانگریس آ گئی تو ہندو جو ہے وہ مسلمانوں سے محفوظ نہیں رہیں گے. تو اس طرح کے بھی حالات یہاں پر ہیں. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس وقت جو سچویشن ہے اس میں جو سپورٹ جو بیس تھا جو بی جے پی کا، اس میں کہیں نہ کہیں پر سیند لگی ہے، سب اس میں سے لوگ نکلے ہیں، اور یہ یقیناً بی جے پی کے لیے پریشانی پیدا کر سکتی ہے اگر انہوں نے ووٹ بھی بی جے پی کے خلاف دیا.
یہ تھے شکیل اختر جو گجرات میں ریاستی انتخابات کی تیاریوں کی صورتحال پر بات کر رہے تھے. سن 2008 میں ہونے والے ممبئی حملوں کے سلسلے میں پاکستان میں جاری مقدمے کے 8 ملزمان کے وکیل رضوان عباسی نے کہا ہے کہ یہ مقدمہ اب اپنے اختتامی مراحل میں ہے. ان کے مطابق بھارت کے 24 گواہوں کے بیان ریکارڈ کروانے کے لیے پاکستان بلایا جا رہا ہے، لیکن اس پر ابھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. ممبئی حملوں کے 9 سال پورے ہونے پر ہماری ساتھی شمائلہ جعفری نے وکیل رضوان عباسی سے اس مقدمے کے بارے میں بات کی.
ممبئی اٹیک کیس میں مور دین 72 وٹنسز ہیو بین ایگزامنڈ. ابھی جو ہے وہ جو باقی پروسیکیوشن نے وٹنسز پیش کرنے ہیں، پریزنٹ کرنے ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس ہونی ہیں، ایویڈنس ہو رہی ہے اس میں. کہہ سکتے ہیں کہ کنکلوژن آف ٹرائل از ان سائٹ.
کس قسم کا ایویڈنس ہو تو کیس آگے بڑھ سکتا ہے؟
پاکستانی کورٹس جو ہیں، جو ہماری جو ٹرائل کورٹ ہے، وہ انڈین وٹنسز کے لیے وہ بہت دفعہ سمنز ایشو ہو چکے ہیں، پروسیس ایشو ہو چکا ہے، لیکن کوئی انڈیا کی طرف سے جواب نہیں آ رہا کہ وہ وٹنسز کو بھیجیں گے یا نہیں.
اگر وٹنس والا یہ معاملہ حل نہیں ہو پاتا، انڈیا نہیں بھیجتا، تو پھر کیا بنے گا؟
نہیں، اگر وٹنس کوئی نہیں آتا اور اتنی اپرچونیٹیز دی جاتی ہیں، تو کورٹ جو ہے کوئی ہینڈی کیپ تو نہیں ہے. پروویژنز موجود ہیں کہ یہ جو وٹنس ہیں، یہ ان کو ایز اے ڈیلینگ ٹیکٹکس جو ہے یوز کیا جا رہا ہے، تو وہ ان کو بلانا جو ہے کورٹ ڈسپینس وتھ کر سکتی ہے. ان کے خلاف جو ہے وہ پروسیس ایشو کر کے کمپلیٹ کر کے، تو وہ کیس کا تو ڈیسیجن نہیں رک سکتا.
جو ثبوت ہیں اس کے بارے میں یہ پاکستان ہمیشہ کہتا رہتا ہے کہ ثبوت کم ہیں، انف ایویڈنس نہیں ہے. کس قسم کا ثبوت چاہیے پاکستان؟
یہ ایویڈنس تو ہے ہی نہیں اس کیس میں. اس کیس میں صرف ایلیگیشنس ہیں، اس میں کیس میں صرف ڈوسیئرس ہیں جن کی کوئی ایویڈینشری ویلیو نہیں ہوتی.
8 سال میں تقریباً 9 جج جو ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں، تو اس سے کیا تاثر جاتا ہے؟ اس سے تو یہی تاثر جاتا ہے کہ ڈیلے کیا جا رہا ہے، معاملے کو لٹکایا جا رہا ہے.
ٹرانسفر میں اس کیس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ تو روٹین کی ٹرانسفرز ہیں. کوئی جو ہے وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، کوئی جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے، کسی کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے، تو یہ تو ایک بہت روٹین کی بات ہے، یہ صرف اس کیس کی بات نہیں ہے.
بات تو یہ کہی جا رہی تھی کہ ماسٹر مائنڈ تو لکھ ہوئی ہیں، تو باقی سب لوگ جو ہیں فیسیلیٹیٹر، الزام یہ تھا۔ یہ لکھوی صاحب کا کیس جو ہے یہ کیسے مختلف ہو گیا باقیوں سے؟ ان کو ضمانت مل گئی، باقی سب لوگ ابھی بھی جیل میں۔
اس میں جو ہے ہم نے باقیوں کی بیل موو نہیں کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح یہ معاملہ زیادہ اور لنگر آن ہوا تو ہم ان کی بھی بیل موو کریں گے، یہ تو ہمارا رائٹ ہے۔
ذکی الرحمان لکھوی کہاں ہیں، وہ کیوں نہیں آتے پیشیوں پہ؟
نہیں، ان کی جو ہے ایک تو سیکیورٹی ریزنس ہیں، تو ان کی ایگزمپشن ہوئی ہے، کوئی یہ ایک کیس نہیں ہے۔ بے تحاشا ایسے کیسز، بے تحاشا ایسے جو ہیں وہ ایگزامپلز موجود ہیں جب جو ہے ایگزمپشن یہ ہو جاتی ہے۔
تو کیا وہ پاکستان میں ہی ہیں؟
جی، میری تو بہت کم ملاقات ہوتی، لیکن آبویسلی ہی از ان پاکستان۔
انڈیا کی طرف سے ایک ڈیمانڈ یہ بھی رہی ہے کہ اس معاملے کو ری انویسٹیگیٹ کیا جائے، ایسا ہوگا؟
اس اسٹیج پہ جب معاملہ جو ہے 72 وٹنسز ایگزامن ہو گئے اور ان سے مانگ کی جا رہی ہے کہ اپنے 24 گواہان بھیجیں، اور وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ پھر زیرو سے بھی مائنس میں چلا جائے اور اب پھر دوبارہ انویسٹیگیشن فیز میں داخل ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ۔
یہ تھے سن 2008 میں ہونے والے ممبئی حملوں کے سلسلے میں پاکستان میں جاری مقدمے کے 8 ملزمان کے وکیل رضوان عباسی، اور انہوں نے بات کی ہماری ساتھی شمائلہ جعفری سے۔ ادھر مصر میں ایک بہت بڑا دہشت گرد حملہ ہوا ہے، نماز جمعہ کے دوران یہ حملہ ہوا ہے شمالی صوبے سینائی میں، لیکن اس میں ہلاکتوں کی تعداد اب 230 بتائی جا رہی ہے۔ اس کی تفصیل آپ کو ملے گی ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر۔ سربین ابھی جاری ہے۔
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
Lights, camera, action.
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا، دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں۔
باکس آفس کا بادشاہ کون، فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کم بک برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں، پاروں کو بھلا سکیں۔
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں، بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں، فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز، پردے کے پیچھے کیا ہے، سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ۔
سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں، اور آئیے اب سنتے ہیں کھیل کے میدان سے۔
فوٹو سیشن کے لیے بلاتے ہیں اور ٹائم پاس کے لیے بلاتے ہیں۔
کوشش یہی رہی تھی بی سی سی آئی کی، کارپیٹ کے اندر آپ لگا دیں، اس کو ایکسپوز نہ کریں۔
وی اسپوک ٹو وقار ایز ویل، تو وہ آگے اور پھر مصباح، ان کی کوارڈینیشن بہت اچھی ہے۔
پاکستانی باکسر حالات کے ہاتھوں ناک آؤٹ، آئی پی ایل کرپشن اسکینڈل میں کون کون بچ گیا، اور مصباح وقار یونس کا تجربہ اسلام آباد یونائٹیڈ کے کتنے کام آئے گا؟ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام۔ باکسنگ وہ کھیل ہے جس میں پاکستان نے بین الاقوامی سطح پر سب سے زیادہ تمغے جیتے ہیں، وہ چاہے اولمپکس ہوں یا کامن ویلتھ گیمز، ایشیائی مقابلے ہوں یا پھر کوئی دوسرا انٹرنیشنل ٹورنامنٹ۔ پاکستانی باکسرز نے رنگ میں ہمیشہ اپنا رنگ جمایا ہے، لیکن نہ جانے کیوں یہ کھیل اور باکسرز پاکستان میں بے سر و سامانی کا شکار رہے ہیں۔ لیاری ہو یا بلوچستان، پاکستانی باکسرز کو کبھی بھی وہ مقام نہیں مل سکا جس کے وہ مستحق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی باکسرز نے حالات سے دل برداشتہ ہو کر ملک چھوڑنے کو ہی بہتر جانا۔ محمد وسیم پہلے پاکستانی باکسر ہیں جنہوں نے پروفیشنل باکسنگ میں عالمی اعزاز جیتا ہے، لیکن مالی مسائل نے انہیں بھی گھیر رکھا ہے، کیونکہ پروفیشنل مقابلے جاری رکھنے کے لیے جو مالی وسائل درکار ہوتے ہیں وہ محمد وسیم کو میسر نہیں۔ محمد وسیم کو وفاقی حکومت نے وعدے کے مطابق اعلان کردہ رقم دے دی، لیکن خود ان کے اپنے صوبے بلوچستان کی حکومت کے وزیر اعلیٰ نے ان سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے۔
جی بالکل، میں جب جیتا تھا تو انہوں نے مجھے بلایا وہاں پہ سی ایم بلوچستان نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا کہ میں آپ کو گھر دوں گا اور آپ امریکہ جائیں گے, میں آپ کو آپ کے فائٹ کے لیے اسپانسر کروں گا. تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور میں کتنے بار ان کے پاس گیا اور لیٹر پر سائن خود میں نے اس کے یاد سے کرا, اس پہ ڈسکس لکھ دی سی ایم بلوچستان نے. میں نے صوبائی گورنمنٹ کا کہا ہے کہ صوبائی گورنمنٹ میں جن لوگوں نے مجھے بلایا ہے اور مجھے پریس کانفرنس کر کے جو کہا ہے, میں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مطلب فوٹو سیشن کے لیے بلاتے ہیں اور ٹائم پاس کے لیے بلاتے ہیں, تو اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا اور کوئی نہیں کر سکتا تو ہمیں نہیں بلایا جائے, بس ہم یہی بات کرتے ہیں.
محمد وسیم سے میں نے پوچھا کہ بلوچستان سے کئی باصلاحیت کھلاڑی سامنے آئے لیکن اب صورتحال بہت خراب ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟
یہ پولیٹیشن سارے بلوچستان کے, مجھے ان پر کافی افسوس ہے, انہوں نے بلوچستان کا بہت حد تک بیڑا غرق کر دیا ہے, مجھے بہت افسوس ہے اس پر. بلوچستان میں کوئی گراؤنڈ نہیں ہے ہمارے پاس رننگ کے لیے, کوئی جم نہیں ہے جہاں ہم ٹریننگ کرے, کوئی حال نہیں ہے یہاں پر, جو غریب لوگ ہیں وہ پیستے پیستے اور پیس رہے ہیں.
محمد وسیم سے میں نے جاننا چاہا کہ آپ کی اگلی فائٹ کس کے خلاف ہے اور یہ تمام اخراجات کون برداشت کرتا ہے؟
میری فائٹ آ رہی ہے اب جاپانی فائٹر کے ساتھ, سب کچھ مجھے پروموٹر کر رہا ہے اور میں امریکہ جاتا ہوں, کوسٹا ریکا جاتا ہوں, پاناما جاتا ہوں, اب کولمبیا جا رہا ہوں, پھر میری ٹریننگ امریکہ میں ہوگی, مجھے کورین پروموٹر ٹریننگ کرا رہا ہے.
بھارت میں آئی پی ایل کرپشن اسکینڈل کے بارے میں ایک عام رائے یہ ہے کہ مگرمچھوں پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی. بی سی سی آئی کے ایک سابق صدر انوراگ ٹھاکر کا کہنا ہے کہ اس بند لفافے کو کھولا جائے جس میں کرپشن اسکینڈل میں مبینہ طور پر ملوث نام موجود ہیں. سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اب تک اس لفافے کو نہیں کھولا جا سکا ہے؟ دلی سے آدیش کمار گپتا.
معاملہ ذرا سنجیدہ ہے, اسے خود بی سی سی آئی کے سابق پریزیڈنٹ انوراگ ٹھاکر نے اٹھایا اور کہا کہ آئی پی ایل سال 2013 میں اسپاٹ فکسنگ معاملے میں شامل 13 لوگوں کے نام سب کے سامنے لائے جائیں. غور طلب ہے کہ 2014 میں ایک بند لفافے میں اسپاٹ فکسنگ میں شامل لوگوں کے نام سپریم کورٹ میں جمع کرائے گئے تھے. جس لفافے میں کرکٹروں کے نام تھے اس کو کورٹ نے کبھی کھولا ہی نہیں, لیکن بی سی سی آئی کے خلاف جو معاملے تھے وہ کھولے گئے. اگست 2015 میں بھارت کے سابق چیف جسٹس آر ایم لوڈھا کی اگوائی والے پینل پر یہ فیصلہ چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ اس بند لفافے کو کھول کر دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں, جس لفافے کو جسٹس مدگل کمیٹی نے سپریم کورٹ کو سونپا تھا. انوراگ ٹھاکر نے اب یہ معاملہ کیوں اٹھایا ہے؟ جواب میں کرکٹ ایکسپرٹ وجے لوکپلی کہتے ہیں,
سڈنلی انہوں نے ایک بام چھوڑا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کو بہتر معلوم ہے کہ وہ لفافہ کب کھلنا چاہیے اور لفافے میں جو بھی بند نام ہیں وہ پبلک ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے, یہ ایک الگ مدعا ہے. پر انوراگ ٹھاکر ان کے کیس کو جہاں پہ ان کے اوپر کنٹمپٹ لگایا گیا تو ان کو لگتا ہے کہ آفیشلز کے معاملے میں آپ نے تو ایکشن لے لیا, پر اس معاملے میں کیوں نہیں لیا ہے کہ اگر وہاں پہ نام ہیں, کچھ نام ایسے ہیں جو کرکٹ کو نقصان کر رہے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ان کے نام پبلک ہونے چاہیے.
بی سی سی آئی نے خود کہا تھا کہ لفافہ بند ہی رہے, لیکن میچ فکسنگ یا اسپاٹ فکسنگ میں شامل لوگوں کو صاف کرتے کرتے خود پوری بی سی سی آئی کا صفایا ہو گیا, یہاں تک کہ چنئی سپر کنگز اور راجستھان رائلز کو بھی آئی پی ایل سے باہر کا راستہ دکھایا گیا. ایک اور کرکٹ ایکسپرٹ ایاز میمن بی سی سی آئی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہتے ہیں,
پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے جب میچ فکسنگ کا معاملہ آیا تھا سن 2000 میں, کوشش یہی رہی تھی بی سی سی آئی کی کارپیٹ کے اندر آپ لگا دیں, اس کو ایکسپوز نہ کریں, لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے کیونکہ 10-12 سال میں پھر سے میچ فکسنگ کا پرابلم شروع ہو گیا تھا. تو بڑے سے بڑے نام بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے, اگر آپ کو گیم میں صفائی لانی ہے تو نام سامنے لانا چاہیے پبلک.
اب لاکھ ٹکے کا سوال کہ جب پاکستان کے محمد آصف, محمد عامر اور سلمان بٹ جیسے بڑے نام والے کھلاڑیوں کو سزا ہو سکتی ہے تو لفافے میں بند نام والے لوگوں کو کیوں نہیں, کیا معاملہ پیچیدہ ہے؟ وجے لوکپلی کہتے ہیں,
سلمان بٹ نے کانفیس کیا, یہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا انگلینڈ میں تھا, وہاں پہ میچ فکسنگ اور اس کرپشن کے خلاف قانون نہیں ہے, تو قانون ہی نہیں ہے. جب آپ یہ لفافہ کھولیں گے تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ اگر انہوں نے ثبوت کے ساتھ اتنے نام لفافے میں رکھے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے, یہ تو مدعا کورٹ ہی سالو کر سکتا ہے. ہم سب تو سنتے تھے کہ ایسا ہوتا ہے لیکن لکھ نہیں پاتے تھے یا بول نہیں پاتے تھے کیونکہ ثبوت نہیں تھا, اور ثبوت کیسا جوڑا گیا, पुलिस ने जोड़ा, जो ऑफिशियल एजेंसीज हैं उनके पास अपना इन्वेस्टिगेशन का तरीका होता है, सीबीआई के पास आईबी के पास, तो वो करें। लेकिन ये डेफिनेटली आपने बात ठीक कही, ये बहुत पेचीदा मामला हो गया।
इंडियन प्रीमियर लीग इंडियन पछड़ा लीग ना बने, इसके लिए जरूरी है कि इससे जुड़े सारे मामले सुलझाए जाए, जिससे आईपीएल पर भरोसा भी जम सके।
पाकिस्तान सुपर लीग में शरीक 6 फ्रेंचाइज टीमों की कारकर्दगी के जायजे के सिलसिले में आज जिक्र इस्लामाबाद यूनाइटेड का, और तज्जिये के लिए मैंने जहमत दी इस्लामाबाद यूनाइटेड के सरबरा अली नकवी को, जिनसे मेरा पहला सवाल था कि गुज़िश्ता इवेंट में स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल सामने आया, बदकिस्मती से दोनों खिलाड़ी आप ही की टीम के थे, इस बार आप लोगों ने ऐसे क्या इकदाम किए हैं कि ये सूरत हाल दोबारा ना हो?
बहुत ज्यादा शॉकिंग था फॉर मी इंडिविजुअली, फॉर द टीम एज अ होल। आई थिंक देखें, अब उसमें जब बैक्स आते हैं तो एज अ स्पेशली इन स्पोर्ट्स एज वेल यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो हमारे पास मिसबा वाज अ कामिंग फोर्स, डीन जोन्स, वसीम थे, तो द आइडिया वाज टू ब्रिंग द टीम टुगेदर एंड टेल देम टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। जो हमने किया, जो हम कर सकते थे हमने उस वक्त किया, हमारा सारा बैटिंग और बॉलिंग सारा जो मैकेनिज्म था वो उल्टा पुल्टा हो गया था। आई थिंक पीएसएल 3 के लिए ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग इज वेरी क्लियर, जो हमने पिछली दफा किया, देयर इज जीरो टॉलरेंस।
अली नकवी से मेरा अगला सवाल था कि मिसबाहुल हक और वकार यूनुस पाकिस्तानी टीम में भी एक साथ रहे हैं, दोनों का तजुर्बा इस्लामाबाद यूनाइटेड के कितने काम आएगा?
प्लान उस तरह नहीं था कि उन दोनों को साथ लेकर आए, बट एज द अपॉर्चुनिटी केम अप एंड एज वी स्पोक टू वकार एज वेल, तो वो आगे और फिर मिसबा, उनकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है। वकार ने डीन के जोन्स के साथ भी काम किया हुआ है, मिसबा और डीन जोन्स ने पिछले 2 साल से बहुत क्लोजली काम किया हुआ है। सो वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम जो इन तीनों की है, प्लस इनके नीचे भी जो हमने फिजियो और जो है वो सारे कंसिस्टेंट हैं फॉर द लास्ट 2-3 ईयर्स। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोचिंग टीम फॉर आर यंगर प्लेयर्स।
अली नकवी से मैंने पूछा कि नया टैलेंट सामने लाने के लिए आप लोगों की क्या कोशिशें रही हैं?
पीएसएल 1 में जो हमने प्लेयर्स दिए नेशनल टीम को, अब वर्ल्ड कप आपको भी याद है, फरवरी के बाद फौरन वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे, वर्ल्ड कप में 3 लोग हमारे बच्चे जो पहले नहीं थे टीम में, नेशनल टीम में, वो सिलेक्ट हुए। उनमें से अनफॉर्चुनेटली कुछ अब नहीं खेल सकते बिकॉज ऑफ द रीज़न यू जस्ट मेंशन, लेकिन बाकी जो हैं वो गए, समी का हुआ, बाकी एक तो वो हुआ कि हमने वो दिया, फिर आप दूसरे में देख लें शायद आपको आइडेंटिफाई करना, वो इमर्जिंग में, वो तो आखिर में बिकॉज वी न्यू एंड वी हैड अ स्ट्रेटजी, तो हमने उनको पिक किया। रुमान को आप देख लें, वो हुसैन तल्लत को आप देखें, वो हैं अमाद हैं, सो वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल। तो हमारा फोकस ये रहा है कि जो आपके अभी अच्छा इतना टैलेंट अवेलेबल है, हम इनको कोचिंग अच्छी कराएं, इनको ऊपर लेकर जाएं, और जैसे ही ऊपर जाएंगे तो नेशनल टीम में ये खेलेंगे एंड देन वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग।
अली नकवी से मेरा आखिरी सवाल था कि पीएसएल का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं?
आप इस टीम में देख लें कौन कौन बच्चा है, हसन अली को आप देख लें, देखना आप अब रुमान को आप देख लें, आप शायद आपको देख लें, आप फखर को देख लें, पुराने भी हैं वो, अच्छे भी हैं वो भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टीम नाउ इज एक्चुअली डिस्कवर्ड बाय द पीएसएल, और सिर्फ दो सीज़न हुए। ठीक है, आईपीएल को तो अब 10 सीज़न हो गए, 11 सीज़न हो गए बेसिकली, और बीबीएल का जो है वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया करवाता है, वो बहुत डिफरेंट मॉडल है, वो उसमें वो पैसे का नहीं सोच रहे, उसमें वो फोकस कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का फॉर द लास्ट 5 ईयर्स 6 ईयर्स। अगर इन दो बड़ी चीज़ों के साथ विद इन 2 ईयर्स आपकी लीग उनके साथ आके खड़ी हो जाए एज अ टॉप 3, तो ये दैट्स अ बिग अचीवमेंट। इसी को आप फास्ट फॉरवर्ड कर दें 2 से 5 साल आगे चले जाएं आप, तो आपके इंशाल्लाह जो बच्चे हैं, जो सबसे बड़ी चीज़ है कि ट्रांसपेरेंसी, जब पूरा मुल्क देखेगा पीएसएल को तो उनको पता होगा कि जी सबसे टॉप 15 बच्चे कौन है, तो चीज़ छुप नहीं सकेगी। तो जो टैलेंट की डिस्कवरी में जो सबसे बड़ा इशू जो हमें कंसर्न होता था एज इंडिविजुअल एज ए पाकिस्तानी कि जी पता नहीं टैलेंट से ही सामने आया कि नहीं आया, कोई सिफारिश से नहीं आ गया कुछ, ये पीएसएल सबसे ज्यादा उस चीज को खत्म करेगा।
अगले हफ्ते सुनिएगा पीएसएल में शामिल होने वाली नई टीम मुल्तान सुल्तान के बारे में। और आखिर में एशियन स्पोर्ट्स बीट, लाहौर से सुल्तान महमूद।
मलेशिया में अफगानिस्तान ने ACC Under-19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। कोलालंपुर में खेले गए फाइनल में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 185 रन से हराया। अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे अगले साल फरवरी में शारजा में क्रिकेट सीरीज खेलेंगे। सीरीज में 2 20-20 और 5 1-day इंटरनेशनल क्रिकेट मैच शामिल हैं। मलेशिया में पाकिस्तान ने एशियन इंडोर रोइंग चैंपियनशिप के मिक्स फोर में गोल्ड, लाइट वेट मेंस पेयर में सिल्वर और लाइट वेट मिक्स इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए। वर्ल्ड टीम स्कॉच चैंपियनशिप इतवार के रोज से फ्रांस में शुरू हो रही है। 24 टीमें चैंपियनशिप में हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 8 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। पाकिस्तान को पूल ए में रखा गया है, जिसमें मिस्र और स्विट्जरलैंड भी शामिल हैं।
इसी के साथ अब अब्दुलरशीद शकूर को इजाजत दीजिए।
और इसी के साथ सरबीन भी अपने अख्तिताम को पहुंचता है। आज प्रोग्राम के एडिटर थे रफाकत अली, प्रोड्यूसर थे आदिल शाहजेब, हमारे स्टूडियो मैनेजर्स थे यहाँ लंदन में रॉबिन श्रोडर और इस्लामाबाद में इसरारुल हक। सरबीन की पूरी टीम के साथ मुझे अंबर खैरी को अब इजाज़त दीजिए, लेकिन ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए आप हमारी वेबसाइट bbcurdu.com का रुख कर सकते हैं। प्रोग्राम के आखिर में ख़बरों की सुर्खियाँ सुनिए फरहत जावेद से।
मिस्र में अस्करियत पसंदों ने एक मस्जिद पर हमला किया है, जिसमें अब तक 235 अफराद की हलाकत जबकि 130 से ज़ायद शहरियों के ज़ख्मी होने की इतलात हैं। अमरीका ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो मजहबी जमात जमातुद्दावा के सरबराह हाफिज़ सईद को दोबारा गिरफ्तार करे। अक़वामे मुत्तहिदा ने कहा है कि सऊदी की आदत में कायम फ़ौजी इत्तेहाद ने उन्हें यमन के दारुल हुकूमत में फ़िज़ाई रास्तों के ज़रिए इमदादी सामान पहुँचाने की इजाज़त दे दी है। पनाह गुज़ीनों के लिए काम करने वाले अक़वामे मुत्तहिदा के इदारे ने कहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों की म्यांमार वापसी के लिए अभी मुल्क के हालात साजगार नहीं हैं। जिम्बाब्वे में साबिक नायब सदर इमरसन मननगागवा ने मुल्क के नए सदर के तौर पर हल्फ उठा लिया है। जमहूरिया कांगो में दारुल हुकूमत की मुतअद्दिद इमारतों पर हमलों के इल्ज़ाम में 36 अफराद के खिलाफ मुकदमात का आगाज़ कर लिया गया है। ये BBC उर्दू सर्विस है।